الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبي الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا محمد و آل محمد پروردگار عالم کے انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں دین مبین اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سے، قرآن کریم سے آشنا فرمایا ہے. اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سید و شہداء کے ذکر کرنے والوں میں قرار فرمایا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جانصاروں میں قرار فرمائے، ہماری قبور کو اہل بیت کی نورانیت سے منور فرمائے، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے، اس دنیا میں ان کی زیارت اور ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. وقت کے امام کے حضور ادا احترام کے لیے، تعجیل ظہور کے لیے، دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر احکام کو بیان فرمایا ہے، جو انسان کے اہداف ہو سکتے ہیں ان کو بیان فرمایا ہے، بعض حقائق کو بیان فرمایا ہے، اور ان سب کے ساتھ خدا تعالیٰ نے کچھ معیار عطا فرمایا. احکام میں مثال کے طور پر خدا تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرو، روزہ رکھا کرو. خدا تعالیٰ نے حقائق ارشاد فرمائے، مثلا خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا کہ جب ساری زمین تباہ ہو جائے گی. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، حقائق ہیں، سب تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ایک نئی دنیا خلق ہو جائے گی، ایک نئی زندگی شروع ہوگی، یہ حقائق ہیں. ان سب کے ساتھ خدا تعالیٰ نے کچھ چیزیں معیار کے طور پر دی ہیں. معیار کیسے ہم تعبیر کریں؟ اگر خدا ہم سے کہے کہ تم احترام کرو انسانوں کا، تو یہ خدا کا حکم ہے. جس کا احترام کریں اس میں کیا ہو کہ احترام کریں، یہ معیار ہے. خدا ہم سے کہے کہ عبادت کرو، تو ہم کہیں ٹھیک ہے، یہ حکم ہے کہ خدا کی بندگی کرو، عبادت کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. یہ جو میں نماز پڑھوں وہ کیسی نماز ہو، یہ معیار ہے. تمہیں اچھا بندہ ہونا چاہیے، یہ حکم ہے. وہ جو اچھا بندہ ہونا ہوتا ہے، اچھا بندہ کیسا ہوتا ہے، اس کو ہم معیار تعبیر کرتے ہیں، اسٹینڈرڈس. اسی کو ہم ویلیوز تعبیر کرتے ہیں، اقدار بن جاتی ہیں. پھر خدا نمتال کے نظام ہدایت کے اندر بہت بڑا حصہ معیار کا ہے. وہ ہمیں اسٹینڈرڈس دیتا ہے کہ اپنے اسٹینڈرڈس کو صحیح کرنے کی کوشش کرو، اپنی زندگی کے اندر لاؤ. ان اسٹینڈرڈس میں سے ایک اسٹینڈرڈ جو خدا نمتال نے جگہ جگہ بیان کیا ہے، کامیابی کا عنوان اس کے اوپر رکھا کہ جو اس کو حاصل کرے گا اسے کامیابی ملے گی. ان میں سے ایک جس کو ہم اپنے معاشرے کے اندر عمومیت سے استعمال کرتے ہیں وہ تقویٰ ہے. دو عناوین قرآن کریم میں ایسے ہیں جس پر کامیابیاں بے انتہا ہیں، ایک صبر ہے اور ایک تقویٰ. البتہ ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ تقویٰ کا ایک حصہ صبر بھی ہے، ظاہر ہے کہ بے صبرا انسان متقی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی صبر کی غیر معمولی اہمیت کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے تقویٰ کے ساتھ صبر کو بھی بیان کیا. لیکن تقویٰ وہ مجموعی عنوان ہے کہ جو ایک معیار کے طور پر آتا ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ تقویٰ کی طرف جائے، اس راستے پہ چلے. اب تقویٰ کو عام لفظوں میں کیسے بیان کریں، عام انداز میں کیسے بیان کریں کہ جس کو ہم بھی سمجھ سکیں، کسی حد تک ہمارے لیے سمجھانا بھی آسان ہو جائے. عرض کرنے کی کوشش کریں گے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
بعض لوگوں کے ذہن میں تقویٰ سے تصور یہ آتا ہے کہ جیسے کوئی ایک حفاظت کی شیلڈ ہوتی ہے، وہ انسان کے ارد گرد آ جاتی ہے. تو مثال کے طور پر اگر کسی ماحول میں ہے جہاں پر وائرسز لگنے کا امکان ہے یا مثلا بیماریاں لگنے کا امکان ہے، تو ایک انسان ماسک پہن لیتا ہے اور ماسک پہن کے اپنے آپ کو ماسک کے پیچھے لے جاتا ہے. تو بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید تقویٰ اس ٹائپ کی کوئی چیز ہے کہ ایک شیلڈ انسان کے گرد بن جائے گی، خدا ایک شیلڈ بنا دے گا اور اس میں کوئی گناہ انسان تک نہیں آ سکے گا. بظاہر تقویٰ ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ تقویٰ باہر سے آنے والی کوئی چیز نہیں ہے جو خدا باہر سے ایجاد کر دے گا، پھر ہمیں کوئی گناہ نہیں ملے گا یا کسی گناہ کا امکان نہیں ملے گا. تقویٰ بظاہر اندر سے کوئی چیز بنے گی، اندر سے کوئی کیفیت بنے گی، اندر کی ایک حالت ہے جو انسان کو چاہے گناہ کے ماحول میں پہنچ جائے لیکن گناہ نہیں کرنے دے گی، وہ گناہ سے اس کو محفوظ رکھے گی. اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کے دل میں خواہش ہوگی کہ کاش یہ تقویٰ میرے اندر ہو تاکہ میں گناہوں سے محفوظ ہو جاؤں. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں سوچتا ہوں میں ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں پہ گناہ ملے گا ہی نہیں. تو بہت دوست احباب اس طرح کے سوال کرتے ہیں یہاں سے کہیں اور چلے جائیں. تو میرا اپنے خیال ہے کہ روئے زمین کے اوپر ناممکن ہے کہ انسان کسی ایسی جگہ جائے جہاں پر سوچے وہاں اسے گناہ نہیں ملے گا. گناہ تو ملے گا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا سب لوگوں کو اپنے اپنے ماحول چھوڑنے کی اجازت ہے کیا؟ مثلا فرض کیجئے کہ ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں اور میں نے سوچا کہ بھائی یہ جگہ جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، یہاں پہ تقویٰ پرہیزگاری میں کمی ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں یہاں سے چل کے قم چلا جاتا ہوں. اچھا فرض کریں کہ سارے طالب علموں نے یہی سوچ لیا کہ بھائی ہم سب لوگ اپنے اپنے علاقوں سے نکلتے ہیں قم چلے جاتے ہیں، تو پھر اگلا سوال یہ آئے گا کہ یہ جو اللہ نے علم حاصل کرنے کی ذمہ داری دی تھی یہ کس کے لیے دی تھی؟ یہ جو کہا تھا کہ لولا نفر من کل فرقۃ منکم طائفہ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم، اپنی قوم کو جا کے ڈرائیں، اپنی قوم کو جا کے بتائیں، تو پھر تو معاملہ بالکل ہی تبدیل ہو گیا. تو میرا اپنے خیال ہے کہ تقویٰ کا معنی ہم یہ نہیں لے سکیں گے کہ میں ایک ایسی جگہ پہ جا کے چلا جاتا ہوں یا اپنے ارد گرد ایسا حصار بنا لیتا ہوں کہ جس کے نتیجے میں گناہ مجھ تک نہیں پہنچے گا. کچھ لوگ تو شاید یہ کر لیں گے، لیکن ایک تو یہ سب کے لیے کرنا ممکن نہیں ہے، دوسرا یہ کہ جہاں کہیں بھی جائیں گے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اور گناہ ملتے رہیں گے. تو اندر کی جو حالت ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اپنے اندر ایسے ڈیولپ کرے کہ وہ گناہوں سے محفوظ ہونا شروع ہو جائے. اب سوال یہ کہ اپنے اندر ایسی حالت کیسے بنا سکتا ہے، تو اس کے لیے ایک مثال سمجھ میں آتی ہے جو اہل بیت کی روایات کے اندر موجود ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
اچھا ہم اگر مثال کے طور پر ایک بچے کو سوچیں جس کے سامنے ایک بوتل میں زہر رکھا ہوا ہے، تو کیا یہ توقع کرتے ہیں کہ بچہ اس بوتل کو اٹھاتے وقت اپنے آپ کو زہر سے بھی بچائے گا؟ یہ توقع نہیں ہے ہماری. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچہ ہے، اگر اس کو بوتل میں اٹریکشن نظر آیا، کوئی دلچسپی کی چیز اس کو نظر آئی، شاید کلر، شاید شیپ، شاید اس کی آواز، تو اسے اٹھا لے گا اور اسے کھیلنے کی کوشش کرے گا، اور ہم اس سے توقع نہیں کر سکتے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو بچائے گا. تو کیا کسی بڑے آدمی سے توقع کر سکتے ہیں جس کو یہ پتا ہو کہ یہ زہر ہے؟ ہاں اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ بھائی وہ اگر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ زہر ہے تو وہ اس کام کو نہیں کرے گا. پھر تو اس سے آپ کیوں توقع کر رہے ہیں؟ آپ فوراً کہیں گے کہ اس کی وجہ یہ کہ اس کے پاس کچھ معلومات ہے، کچھ علم ہے، جس کی وجہ سے وہ اس غلط کام کو انجام نہیں دے گا. پہلا پوائنٹ ہمیں سمجھ میں آ گیا، تقویٰ کے لیے کچھ نہ کچھ علم چاہیے، علم چاہیے. اگر علم نہیں ہوگا تو پھر تقویٰ حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا. تو پہلا اسٹیج تو یہ ہو گیا کہ تقویٰ کے ساتھ ایک علم ہمیں ضروری چاہیے ہوتا ہے. اب دوسری طرف آتے ہیں کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو شوگر ہوتی ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ شوگر میرے لیے نقصان دہ ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کھا بیٹھتا ہے. تو کیا اسے پتہ نہیں تھا؟ اسے پتہ تھا. تو یہاں پہ کیا چیز کم آ رہی ہے؟ شاید دوسرا پوائنٹ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، کنٹرول بھی چاہیے. بس تقویٰ کا پہلا پوائنٹ یہ ہوگا کہ اس کو کچھ علم ہونا چاہیے. دوسرا پوائنٹ یہ ہوگا کہ صرف علم اکیلا کافی نہیں ہوتا. بعض اوقات علم ہوتا ہے لیکن انسان اپنی خواہشات کی اس اپیل پر سرنڈر کر دیتا ہے. وہ جو ڈیمانڈ اس کے اندر بن رہی ہوتی ہے، جس کو لسٹ کہیں گے اور ہرس کہیں گے اور لالچ کہیں گے، وہ جو آتی ہے اتنی شدید آتی ہے کہ وہ اس کے اوپر سرنڈر کر دیتا ہے اور وہ چیز بھی استعمال کر گزرتا ہے کہ جو بعض اوقات اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس کو پتہ نہیں تھا؟ نہیں، پتہ تو تھا لیکن کنٹرول نہیں کر سکا اپنے اوپر، اور وہ کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے اس مشکل میں مبتلا ہو گیا. تو دو چیزیں سمجھ میں آ گئیں، ایک علم ہونا چاہیے اور ایک کنٹرول انسان کے اندر ہونا چاہیے. اگر علم اچھے لیول پر ہو، کنٹرول اچھے لیول پر ہو تو گناہ کرے گا. تیسری بات سمجھ میں آتی ہے، جو اس علم کے اندر شامل ہے لیکن اس کو علیحدہ کر کے رکھا جا سکتا ہے، وہ کیا؟ اس کو کام کے نتائج اچھی طرح پتا ہو، نتیجے پہ بھی یقین ہو. تو ایک اور تیسرا ایلیمنٹ آتا ہے، ایک علم ہے جاننا ہے، ایک کنٹرول ہے، ایک اور مرحلہ آ گیا یقین. اب وہ علم کے اندر بھی آ سکتا ہے، علم کی انتہا یقین بنتی ہے، لیکن اس کو اہمیت کی خاطر علیحدہ کر کے بیان کر سکتے ہیں. تو اگر انسان کے اندر یہ تین چیزیں آ گئیں، ایک علم، اس سے یہ ہوگا، اس سے وہ ہوگا، علم، ایک کنٹرول، اگر ارادہ کر لے کہ نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے، دو، تیسرا یقین. یہ یقین ایکچولی کنٹرول بھی بڑھا دیتا ہے اور علم کا اعلیٰ مرتبہ بن جائے گا یقین. تو یقین کی اپنی ایک اہمیت ہوگی. اب ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، بالکل طالب علم ہونے کے ناطے اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، ہماری زندگی میں گناہ ہوں گے یقیناً، کیا ہمارے پاس علم کی کمی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ہمیں نہیں پتہ، اتنا تو پتہ ہے گناہ گناہ ہوتا ہے. کیا ہمارے اندر کنٹرول کی کمی ہے؟ کہہ سکتے ہیں بعض جگہوں کے اوپر ہمارے اندر کنٹرول کی کمی ہے. اور ایک بات تو پورے اطمینان سے کہہ سکتے ہیں، وہ کہ یقین کی کچھ نہ کچھ کمی ہے، یقین کی کمی ہے. یہ تو ہم نے اپنا تجزیہ کیا. اگر میں چاہتا ہوں میرا بچہ متقی ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تربیت کے مرحلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہم تربیت کے مرحلے میں آئے اور ہم نے کہا کہ بھائی یہ جو تقویٰ کا ایلیمنٹ ہے یہ ہمارے بچوں کے اندر ایجاد ہونا چاہیے، تو اس کی داستان کو ہم کہاں سے شروع کریں گے اور کس طریقے سے اس کے اوپر محنت کریں گے؟ آپ کی خدمت میں چند مثالیں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ہم نے چونکہ ٹیچنگ کافی عرصہ کی، کچھ عرصہ کی تقریباً 10 سال. ٹیچنگ میں آپ کو جو بہت بڑا ایڈوانٹیج ملتا ہے وہ یہ کہ آپ کے سامنے بچے ہر سال تبدیل بھی ہوتے ہیں. مثلاً اگر آپ کلاس 7 پڑھا رہے ہیں تو ہر سال نئی کلاس 7 آئے گی، سوائے ان چند بہت ہوشیار بچوں کے جو وہیں پہ رہنے کو پسند کر رہے ہوں گے. نئی کلاس آتی ہے آپ کے سامنے، تو آپ کے سامنے نیا تجربہ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا، یہ جو کلاسز ہوتی ہیں اس میں بچے کسی ایک لوکیلٹی سے نہیں آتے، کافی مختلف لوکیلٹیز سے آتے ہیں، کسی ایک بیک گراؤنڈ سے نہیں آتے، مختلف بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، کسی ایک انٹلیکچوئل لیول سے بھی نہیں آتے. ایسا نہیں ہوتا ساری کلاس ایک دم ایک جیسی ہوتی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. بچے کہیں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں علم کے اعتبار سے، کہیں کمزور ہوتے ہیں. ٹیچنگ بہت اچھا کام ہے، بہت اچھی چیز ہے انسان کی نفسیات کو پڑھنے کے لیے، کمال کا کام ہے یہ. صرف یہ ہے کہ مشکل کام ہے، معمولاً ٹیچنگ آسان کام نہیں ہے. آپ اگر کسی آفس وغیرہ میں کام کر رہے ہوں تو آپ اپنی میز پہ بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں اور 10 منٹ سستا بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ 50 منٹ کی کلاس دے رہے ہیں اور 10 منٹ آپ نے سستانے کی کوشش کی تو کلاس نہیں پورا اسکول سر پہ اٹھا لیں گے بچے. تو آپ کو چانس نہیں ہوتا کہ آپ کچھ اور بھی کریں گے، آپ کو پھر وہیں پہ ہونا ہوگا. تو ٹیچنگ مشکل کام ہے. پھر یہ کہ آپ کو آفیسز وغیرہ کے اندر مثلا سینٹرل کولنگ مل جائے گی، انوائرمنٹ آپ کو بڑا اچھا مل جائے گا، لیکن اسکولوں میں ظاہر ہے آپ کو اے سیز معمولاً نہیں ملیں گے سوائے ایک آدھ کے. تو ٹیچنگ آسان کام نہیں ہے، لیکن سیکھنے اور سکھانے کے لیے بہت زبردست ہے. تو جب ہم سیکھنے کی بات کرتے ہیں تو ہم بچوں کو مختلف کیٹیگریز میں ڈال سکتے ہیں، اور یہ سائیکالوجی میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ تقسیم کر دیتے ہیں بچوں کو اور انسانوں کو. ظاہر ہے کہ ہم بالکل بلاکس نہیں بنا سکتے شیشے کے کہ مثلا یہ بچہ قطعاً اس میں ہے، نہیں، بہت موو کرتا ہے انسان. صبح کو کچھ ہوتا ہے، دوپہر کو کچھ اور ہوتا ہے، شام کو کچھ اور ہوتا ہے، اسکول میں کچھ اور ہوتا ہے، بازار میں کچھ اور ہوتا ہے. تو ایک بچہ گھر میں متقی پرہیزگار ہوتا ہے، اسکول میں ڈرامہ کرتا ہے. ایک بچہ اسکول میں متقی ہوتا ہے، گھر میں جا کے پرابلم کرتا ہے. ایک بچہ دونوں جگہ صحیح ہے، گلی کے اندر مشکل کھڑی کرتا ہے. تو یہ سب مختلف ہوتے ہیں، لیکن ایک تقسیم بہت عجیب ہے. وہ یہ کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی شرم ہوتی ہے جس سے ان کے اندر کنٹرول ہوتا ہے. یہ بڑی یونیک ٹائپ کے بچے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک شرم ہوتی ہے، اور پتہ نہیں اللہ نے کیوں ڈالی ہوتی ہے، کیسے ڈالی ہوتی ہے، اندر ایک شرم ہوتی ہے. وہ جو شرم حیا ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ ان کو چھوٹے کام پر نہیں لکھے جاتی. وہ لوگ اپنے لیے اسٹینڈرڈ کے قائل ہوتے ہیں. یہ جو بچے کی کلاس ہوتی ہے یہ اپنے لیے اسٹینڈرڈ کے قائل ہوتے ہیں. مثلا اگر ٹیچر نے کہا کہ بھائی یہ کام کر لو تو اچھا ہے، تو وہ فوراً کیا سوچے گا، مجھے کر لینا چاہیے. اچھا اس کے بالکل برخلاف اگر اس کو پتہ چل جائے کہ ٹیچر نے کہا ہے کہ کر لو تو اچھا ہے، تو وہ دوسری کلاس کیا سوچے گی، کیوں کروں میں، کیوں کروں. یہ جو کلاس ہے یہ اپنے اندر ایک اسٹینڈرڈ بناتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اچھا ہونا ہے. اور مثال کے طور پر اگر آپ یونیفارمز کو اگر دیکھیں، بہت ساری چیزوں سے آپ بچوں کو یوں کھٹ سے سمجھ سکتے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کچھ ٹیسٹ وغیرہ میں آپ کی خدمت میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں. ہم لوگ ایک زمانے میں ایک اسکول، ایک مدرسے میں ہوا کرتے تھے، وہاں پڑھاتا تھا میں. تو وہاں پر میں نے ایک روٹین رکھا تھا، وہ یہ کہ ہر ہفتے میں کمروں میں بچوں کو بتائے بغیر جا کر صرف یوں دیکھ کر باہر آ جاتا تھا، دیکھ کے باہر آ جاتا تھا. اور اس سے میں کچھ نتیجے نکالتا تھا کہ جو کمرے میں رہنے والے ہیں یہ کس قسم کے لوگ ہیں. تو اس کے اوپر میں نے کچھ دن پہلے ایک اسٹڈی پڑھی کہ جس میں بالکل انجانے لوگوں کو، بالکل اجنبی لوگوں کو ایک ہاسٹل کے اندر بھیجا گیا، اور ہاسٹل میں بھیجنے کے بعد ان سے کہا گیا کہ آپ ہاسٹل کے کمرے میں جو بچوں نے جو کچھ کیا ہوا اس کو دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد بچوں کی شخصیت کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. مثلا یہ بچہ جس کا کمرہ ابھی آپ نے دیکھا، یہ آپ کو ہمدرد لگ رہا ہے یا دل کا سخت لگ رہا ہے؟ اچھا اب اس نے تولیہ کہاں رکھی ہے، کتابیں کہاں رکھی ہیں، اس سے کیا یہ پتہ چلے گا کہ یہ ہمدرد ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو شاید پتہ چل جائے کہ آرگنائزڈ ہے یا ان آرگنائزڈ ہے، لیکن ہمدردی کیسے پتہ چلے گی؟ مثلا کیا آپ کو پتہ چل پائے گا کہ یہ محنت کش ہے یا نہیں ہے، انٹیلیجنٹ ہے یا آئی کیو لیول کم ہے؟ یہ سب چیزیں کافی مشکل ہوتی چلی جائیں گی. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انتہائی اجنبی لوگوں نے جن کا نفسیات میں کوئی علم نہیں تھا، انہوں نے بھی جب اسیسمنٹ کی تو 60% سے اوپر صحیح اسیسمنٹ کی، 60% سے زیادہ انہوں نے صحیح اسیسمنٹ کی. کہ نہیں، انہوں نے جو کوالٹیز نکالی وہ صحیح تھی. مثلا انہوں نے لکھا کہ ہمدرد ہے، تو 60% یہ تھا کہ انہوں نے صحیح پکڑ لیا بندے کو. اور یہ 60% اس آدھے ایک ایوریج سے اوپر ہے، یہ ٹرمنالوجی میں یعنی 50% کے اوپر 60% سوچیے گا اس طرح سے. بہر تو کافی حد تک وہ صحیح گئے لائن پر. جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ اپنے بچے کو وہ شرم و حیا کیسے دے سکتے ہیں، یہ بات کیسے ملے گی اسے کہ وہ جو اندر کا اس کا میکینزم ہے وہ کام کرنا شروع کرے، اور جب وہ کام کرنا شروع کرے تو وہ کسی بھی معاملے کے اندر اپنے آپ کو اچھا دکھانے کی کوشش کرے. اچھا اب یہاں پہ ایک خطرہ بھی ہے، کیا اس بچے کے لیے چانس نہیں ہے کہ جب یہ اپنے آپ کو اچھا دکھانے کی کوشش کرے گا اور اچھا ثابت ہو جائے گا، لوگ اس کی تعریفیں کریں گے، تو یہ متکبر ہو جائے گا؟ یہ چانس بھی ہے کہ بھائی جب یہ ہر دفعہ اچھا کرے گا، لوگ اس کی تعریف کریں گے، تعریف کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس کو تعریف کی عادت ہو جائے گی، یہ تعریف کا بھوکا ہو جائے گا. اور میں عرض کر رہا ہوں ہم اسکول میں جب اس قسم کے تجربوں کو دیکھتے تھے تو مجھے ایک بچہ ابھی بھی یاد ہے کہ بہت اچھا بچہ تھا، لیکن اپنی تعریف کے بھوکے ہونے کی وجہ سے پیپر میں چیٹنگ بھی کرتا تھا، جبکہ بہت انٹیلیجنٹ تھا. اور مثلا چیٹنگ کر کے اگر وہ نہ کرتا تو 90 marks آتے، اور چیٹنگ کر کے 94 آ گئے. اس 4 marks سے اسے کچھ نہیں ملنا تھا، لیکن اس کا دماغ اتنا بھی کنٹرول نہیں کر سکا کہ میں چیٹنگ نہ کروں، 90 بھی اچھے ہیں، اس کو کریز ہو گیا کہ مجھے بہت اچھا کرنا ہے، اور اس کے اوپر اتنا کریز بڑھا کہ اس نے چیٹنگ کرنا شروع کر دی، جبکہ بچہ بہت انٹیلیجنٹ تھا، اچھا بچہ تھا، صحیح؟ ہم ایک بیلنس کریٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے کے اندر بیلنس ہو، جس کی طرف ہم محنت کر رہے ہیں کہ وہ کیا کریں اس کے ساتھ کہ یہ چیز بن سکے. دو ایک دو پوائنٹ سمجھ میں آتے ہیں، درود بھیجے گا محمد والے محمد پر،
صلی اللہ علیہ وسلم.
اس سلسلے میں ہمیں دوبارہ اسلام کی تعلیمات سے مدد ملتی ہے، اور اسلام کی تعلیمات ہم سے یہ کہتی ہیں کہ تم کسی کی تعریف کرنے میں بخل مت دکھاؤ، کنجوسی مت دکھاؤ. مثلا اگر کسی آدمی کے اندر کوئی خوبی ہے، تعریف کرو، اس کی تعریف ہونی چاہیے. بچے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، اگر آپ بچے کے اندر کوئی اچھائی دیکھ رہے ہیں، تعریف کرنے میں دیر نہ لگائیں. اچھا، معمولاً ہم لوگ جو مثلا باپ ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا سخت ہوتے ہیں، مائیں اس معاملے میں ذرا فیاض ہوتی ہیں، اور ہم لوگ جو ہوتے ہیں وہ باپ ہونے کے ناطے تھوڑا سا اس معاملے میں کنجوس ہوتے ہیں تعریف کرنے میں، اور وہ بھی اپنے بچوں کی، اپنے بچوں کی تعریف ذرا کم کرتے ہیں ان کے منہ پر، اور ہم شاید اس کو نہیں سمجھ پاتے کہ نہیں یہ بھی ضروری حصہ ہے، یہ ایک حصہ ہے. اگر آپ بچے میں کوئی اچھائی دیکھ رہے ہیں اپنے بچے کے اندر، تعریف کریں اس کی. کیا ہوگا اس سے؟ بچے کا اسٹینڈرڈ امپروو کرے گا، اسٹینڈرڈ امپروو کرے گا. وہ یہ سمجھ جائے گا کہ میری اچھائیوں کو نوٹ کرنے والے لوگ ابھی ہیں یہاں پر. اگر اس نے بہت اچھا کام کیا اور میں نے اس کی تعریف نہیں کی، تو وہ اس بات پہ اپنے اندر کڑھے گا کہ میں نے اتنی محنت کی اور کسی نے ایک دیکھا بھی نہیں کہ میں نے کیا کیا. تعریف کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، اچھائی کے اوپر تعریف کرنا. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ برائی پہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اگر بچہ کسی سے لڑ کے آیا ہے، آپ کو اچھا بھی لگ رہا ہو کہ لڑ کے آیا ہے تو مجھے میرا بیٹا چیمپئن ہے، قطعاً اس پہ تعریف نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ سیکھ جائے گا، یہ بھی سیکھے گا، اور پھر اس میں اپنے آپ کو بہت آگے لے جانے کی کوشش کرے گا. تو ابھی پوائنٹ کیا ہوا؟ وہ یہ کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ایک میکینزم ہوتا ہے اور وہ ان کو برائی سے روک لیتا ہے. تو وہ گندے یونیفارم پہن کے نہیں آتے، جوتوں کو پالش کر کے آتے ہیں، اپنی کتابوں کو صاف ستھرا رکھیں گے، اور یہ جو اندر کا میکینزم ہے وہ اس سے کہہ رہا ہوتا ہے بہتر کرو، بہتر کرو. اس کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ اگر بچہ پیدائشی ایسا ہی ہے، بعض ہوتے ہیں پیدائشی ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ ایک علیحدہ معاملہ، نہیں ہے ایسا تو کیا کریں؟ تعریف کے ذریعے سے. اچھا، آپ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی تعریف کے چند جملے کیسے کر سکتے ہیں؟ کام جانوروں تک تو کر لیتے ہیں، انسان تو پھر بنی آدم ہے، آدم کا بچہ ہے، جانوروں تک پہ کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم، سارے گھر کے راز نہیں کھولنا چاہیے. کبھی آپ نے کوئی بلی کتا پالا یا نہیں پالا؟ کتے نہیں پالے، ایک ماحول خراب ہوتا ہے. جانور پالے یا نہیں پالے؟ تو جانور کے پالنے میں عجیب انسان کو درس مل سکتے ہیں. اگر جانور کو دیکھیں، اس کا برین بہت چھوٹا سا ہے، فزیکل برین بھی اس کا بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں آپ کو نظر آئیں گی جو آپ کو تربیت کے مرحلے میں بہت مدد دیں گی. اب میں تفصیل نہیں بتاؤں گا ظاہر ہے کہ میں جانوروں سے ہم کیا کیا سیکھ سکتے ہیں، لیکن ایک دنیا بسی ہوئی ہے، ایک دنیا بسی ہوئی ہے، اور آپ بہت سارے جانوروں کے اندر خاصیتوں کو دیکھیں گے. تو انسان یقیناً سیکھے گا اگر ہم نے مہارت دکھائی، تھوڑی بہت مہارت. تو جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں بچوں کا اندر کا میکینزم امپروو کرنا ہے. پیدائشی اچھا ہے تو وہ تو اچھا ہے، اگر پیدائشی نہیں ہے تو ہم کس طریقے سے کریں؟ اس کو تعریف دے کر تھوڑا سا بہتر کرنے کی کوشش کریں. البتہ دوسرا پہلو یہ تھا کہ تعریف دینے میں ہم ہرگز یہ نہ کریں کہ وہ تعریف کا بھوکا بن جائے. نہیں، یہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم نے اس کو تعریف کا بھوکا بنا دیا تو میں نے عرض کیا یہ اس کے لیے کریز بن جائے گا، اس کے لیے دیوانگی بن جائے گی. اس دیوانگی میں وہ کوئی بھی جرم کرے گا تاکہ اس کی تعریف ہو جائے. بدقسمتی سے اس کی بہت پیچیدہ شکلیں میں نے دیکھی بھی ہیں. یعنی ایک ایسا آدمی جو ٹیلنٹ کے اعتبار سے شاید دنیا کی کوئی بڑی یونیورسٹی بچی ہوگی جہاں پر اس نے نہ پڑھایا ہو، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ دو نمبر کام بھی کر رہا ہے، جبکہ انتہائی ٹیلنٹڈ. اگر وہ دو نمبر نہ کرے تو اس کے ٹیلنٹ میں اور اس کی اکیڈیمک ایکسلنس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، پوری دنیا اس کا اعتراف کر سکتی ہے، لیکن پھر بھی دو نمبر کر رہا ہے. کیوں؟ کریز آ گیا اس بات کا کہ نہیں، مجھے تعریف لینی ہے. اور اتنے بڑے لیول پہ جا کر بھی انسان کو بعض غلط عادتیں ذلیل کروا سکتی ہیں. ایک بات، یہ جو جملہ میں نے آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کو ذہن میں رکھیے گا، غلط عادت کہیں نہ کہیں ذلت دے گی، غلط عادت کہیں نہ کہیں ذلیل کرے گی. اچھا یہ ہے کہ میں اپنی غلط عادت کو تنہائی میں خود ہی پکڑ لوں, ورنہ مجھے ذلت کے بعد صحیح کرنی پڑے گی. معاشرتی ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ میں اپنے اوپر سختی کر کے اپنی غلط عادت کو صحیح کر لوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. بات ہوئی کہ وہ جو اندر کا تقویٰ ہے وہ ایک علم سے آتا ہے, کنٹرول سے آتا ہے اور یقین سے. مثلا کنٹرول کے لیے یہ کہا گیا کہ کچھ بچوں کے اندر بلٹ ان میکانزم ہوتا ہے, وہ ان سے کنٹرول کروا لیتا ہے, وہ اپنے کنٹرول کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو اوپر لانے کے لیے. جن میں یہ کمزور ہے ان کو ہم تعریف کے ذریعے سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا اب یقین کے لیے کیا کریں؟ یہ جو یقین کا پہلو ہے یہ بہت ایک پیچیدہ معاملہ ہے, یقین کا معاملہ, کیونکہ یقین بعض اوقات غلط پہ بھی بہت جلدی آتا ہے, بعض اوقات غلط پہ بھی بہت جلدی آ جاتا ہے. مثال کے طور پر اب کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ گمراہی پہ یقین کر لیتے ہیں اور اپنی گمراہی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں پورے یقین کے ساتھ, تو وہ غلط چیز پہ یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں خودکشیاں بھی ہو جاتی ہیں اور نہیں معلوم کیا کیا حرکتیں ہو جاتی ہیں. یہ جو بہت سارے خودکش بمبار آج کل آپ کو مل رہے ہیں, اور پاکستان تو اس کی پروڈکشن کی ٹھیک ٹھاک مارکیٹ بنی ہوئی ہے, ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں, تو یہ کہاں کیا ہو رہا ہے؟ اپنے آپ کو موت کے منہ میں کیوں دے رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس کو اللہ کے نبی کے زمانے میں کسی نے نہیں کیا ہے, کہا بھی نہیں کبھی, پھر بھی کر رہے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے غلط بات کے اوپر کہیں یقین حاصل کر لیا ہے, غلط بات کے اوپر یقین ہو گیا ہے کہ نہیں اس کام میں بہتری ہے. اب ہمیں بچے کے ساتھ کچھ ایسا لے کے چلنا ہے کہ بچے کو صحیح پہ یقین ہو اور وہ, میں نے کلرز کیا تھا, توہمات کا شکار نہ ہو جائے, غلطیوں کا شکار نہ ہو جائے, اس کا یقین صحیح جگہ پہ چلنا چاہیے. مثال کے طور پر میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ہم نے کسی بچے سے کسی بہت حساس موقع پر, حساس موقع وہ ہوتا ہے جہاں پہ بچہ لینے کے لیے تیار ہوتا ہے, آپ نے بات کہہ دی, اس نے لے لی, ایک ایسا حساس موقع بچے کے ساتھ بہت آتے ہیں ایسے. کسی حساس موقع پر ہم نے بچے سے کہا کہ دیکھو بیٹا اگر بسم اللہ کہو گے نا تو کام صحیح ہو جائیں گے. صحیح ہے, بچے نے پکڑ لیا کہ بسم اللہ کہے گا تو کام صحیح ہو جائیں گے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچہ کرکٹ کھیل رہا ہے اور اس کو ایک شاٹ مارنا ہے اور اس نے بسم اللہ کہا اور شاٹ نہیں لگا, اب کیا ہوگا؟ اب وہ آپ سے کہے گا بھی نہیں کہ بھائی یہ کیا ہوا, میں نے بسم اللہ کہا تھا اور وہ شاٹ نہیں لگا ہے جو میں لگانا چاہ رہا تھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو قانون دیا تھا تو پورا قانون نہیں دیا تھا, آپ نے بات صحیح کہی تھی, بسم اللہ کہو تو برکت آتی ہے, لیکن آپ اس کو یہ سمجھانا اس کی کم عقلی اور کم عمری کی وجہ سے بھول گئے تھے کہ برکت کسے کہتے ہیں. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں جو چاہوں گا بسم اللہ کہہ کے حاصل کر لوں گا, اور شاید ہم اس کو یہ نہیں بتا پائے کہ کچھ چیزیں ہمارے لیے اہم ہوتی ہیں حقیقت میں اہم نہیں ہوتی, ہم نہیں بتا پائے. مثلا کسی بچے سے ہم نے کسی خاص موقع پہ کہا کہ بیٹا اس طرح جو مانگو پورا ہوگا, اور اس نے بھی پکڑ لیا, دو چار دفعہ اس نے مانگا پورا ہو بھی گیا. اب اس کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ اب میں جو مانگوں گا وہ پورا ہوگا؟ میں نے اپنے بچے کا آپ کی خدمت میں بہت پہلے عرض کیا تھا, میں فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھا تھا, وہ اسکول کے لیے تیار کر رہا تھا, تیار ہو رہا تھا, گرمیوں کے مجھے یاد آتا ہے شاید نہیں سردیوں کے دن تھے, تو سورج دیر سے نکل رہا تھا تو ٹائم تھا, میں نے کہا تم تیار ہو گئے ہو, ابھی فجر کا وقت باقی ہے تو پڑھ لو بہتر ہے, بچہ بالغ نہیں ہے, ممیز بھی نہیں, کم عمر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, وہ وضو کر کے آیا, اس نے پڑھنا شروع کی, اس نے تیزی سے نماز پڑھی دو رکعت اور جیسے ہی ختم کی اٹھ کے جانے لگا. میں نے کہا بیٹا آپ نے اچھا کیا نماز پڑھی, آپ دعا بھی مانگ, دعا مانگ اللہ کرنے والا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فوراً مجھ کے دیکھ کے کہا اتنا مانگتا ہوں دیتا کہاں ہے؟ ٹھیک ہے اب مجھے صبر کرنا ہے, ظاہر بچہ ہے اور میرا ذہن فوراً یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ ہو گیا ہوگا کہ اس نے کوئی چیز مانگی ہوگی جو اس کو نہیں ملی ہوگی. ٹھیک ہے, میں نے کہا بیٹا کیا آپ کیوں کہہ رہے ہیں ایسے؟ کہنے کا میں اتنی دفعہ کہتا ہوں مجھے تین پہیے کی سائیکل دلا دے، کیوں نہیں دلاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا ویلڈ ریزن ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ نے کہا تھا کہ مانگو خدا دے گا، ادعونی استجب لکم، تو دیتا کیوں نہیں ہے؟ میں مانگ رہا ہوں، تو یہ تھوڑی کہا تھا کہ تین پہیوں والی سائیکل نہیں مانگنی ہے. مانگنے میں تو سب کچھ آتا ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ موسیٰ مجھ سے مانگو چاہے جوتے کا تسمہ ہی کیوں نہ ہو. وہ مانگ رہا ہے، حق ہے اس کا یا نہیں ہے؟ بالکل 100% اس کا حق ہے کہ اگر اس کو سائیکل اچھی لگتی ہے سائیکل مانگے. صرف یہ کہ ہمیں اس کو سمجھانا پڑے گا کہ دیکھو بیٹا، یا خدا وہ چیز دے گا یا اس سے بہتر دے گا، یہ ہم نے سمجھانا ہے کہ یا تمہیں خدا وہ دے گا جو تم مانگ رہے ہو، اور اگر وہ نہیں دیا تو کیا کرے گا؟ کنفرم اس سے بہتر دے گا، کنفرم اس سے بہتر دے گا. تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اس سے بہتر پھر کیا دیا؟ یہاں پہ میں اس کو ایک اور کانسیپٹ دوں گا، وہ کہوں گا کہ خدا جلدی نہیں کرے گا، تمہاری عمر پڑی ہے، خدا جلدی نہیں کرے گا، ایسے ٹائم پہ تمہیں دے گا جب تمہیں ضرورت سب سے زیادہ ہوگی. خدا بھلائے گا نہیں، اس کے ریکارڈ میں ڈیلیٹ نہیں ہوگا، اس کے ریکارڈ میں آ گیا ہے کہ تم نے مانگا ہے، اب وہ یا تمہیں یہی دے گا یا اس سے زیادہ دے گا. تو میں کہوں گا تھوڑا سا صبر کرو، شاید تین پہیوں والی سائیکل آنے والی ہے، اور اگر تین پہیوں والی سائیکل نہیں آئی ممکن ہے اس سے بڑی کوئی چیز آنے والی ہے. اور کچھ عرصے کے بعد یقیناً یہ بچہ احساس کرے گا کہ نہیں، مجھے خدا نے بہتر بھی دیا ہے، ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہوگا. یہ وہ عقل مندی ہے جو ہمیں کرنی ہوگی. اچھا، یہ ہم کب کر پائیں گے؟ جب ہمارا اس کے ساتھ ڈائیلاگ ہوگا، دروازہ کھلا ہوگا. اگر دروازہ ہی کھلا ہوا نہیں ہے تو وہ بیچارہ اپنی غلطیوں میں گھومتا رہے گا، دین پہ اس کا ایمان ختم ہوتا رہے گا اور ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا. مثلا میں نے عرض کیا، ایک بچے کو عادت ہے کہ وہ بسم اللہ کہہ کر کام کرتا ہے، کام ہو بھی جاتا ہے. یہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ جس چابی سے دروازہ نہیں کھلتا تھا وہ کھول لیتا تھا، ایسٹونشنگلی، غیر یقینی طور پر، کہ وہ اس چابی سے بھی کھول لیتا تھا بسم اللہ کہہ کر، اور اس کو پورا یقین تھا کہ میں بسم اللہ کروں گا یہ کام ہوگا. صحیح ہے، میں نہیں چاہوں گا کہ اس کا یقین غلط وجہ سے خراب ہو جائے. صحیح، تو مجھے چاہیے کہ میں تھوڑا سا اس کو سنبھال لوں کہ بیٹا کچھ جگہوں کے اوپر خدا نے مطال تمہارا امتحان بھی لے گا، کچھ جگہوں پہ امتحان بھی لے گا. شاید ہر چیز میں اگر تمہیں رزلٹ ملتا رہا تو تم اس امتحان سے محروم ہو جاؤ گے جو خدا بڑے لوگوں کے لیے رکھا کرتا ہے. کچھ جگہوں پہ تمہارا امتحان بھی لے گا، شاید نہیں دے گا. تو وہ کہے گا کہ وہ مجھے کیوں نہیں دے گا؟ تو میں اس کو کہوں گا کہ بیٹا شاید خدا کو تمہارا پکارنا اس چیز سے زیادہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ تم اسے بلاؤ یہ خدا کو زیادہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ خدا تمہیں چیزیں دے کے خوش نہیں کرنا چاہ رہا، خدا تمہیں اپنی محبت دے کے خوش کرنا چاہ رہا. تھوڑا سا ٹائم لگاؤ اس کے لیے. صحیح، یہ جو تشریح ہے یہ کس نے دینی ہے؟ یہ آپ نے دینی ہے. اور اگر آپ نے تشریح نہیں دی بچہ غلط فہمی میں پھنس جائے گا، خدا نہ کرے نعوذ باللہ، دعا پہ اس کا یقین ختم ہو جائے گا، بسم اللہ پہ اس کا یقین ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ تعالیٰ، اللہ کے سننے پہ اس کا یقین نعوذ باللہ تعالیٰ کم ہو جائے گا، کہ پتہ نہیں خدا سنتا بھی ہے نہیں سنتا ہے. تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ نہیں بیٹا، سسٹم ہے، نظام ہے، اس نظام کے اندر یہ چیزیں اس طرح چلتی ہیں. اچھا، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اگر آپ نے اصول، قانون، ضابطہ صحیح بتا دیا، اب اس کے اندر ایک یقین ہوگا، اب یقین ہوگا، یہ یقین اس کے لیے تقویٰ بنائے گا اور اس کو گناہوں سے بچائے گا. یہ میکانزم اس طریقے سے عمل کرے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. اچھا، اس میں بہت خوبصورت ایک اضافہ ہوگا، آپ کا وہ یقین جس پر آپ نے اپنی زندگی میں تجربہ کر لیا ہے. بہت خوبصورت اضافہ، وہ یقین ہوگا جس کا آپ نے تجربہ کر لیا ہے. مثال کے طور پر فرض کیجئے آپ نے اپنی زندگی میں کہیں سنا بچپن میں بڑے ہو کر کہ بھائی اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اس آئے کریمہ کا ایک اثر ہے، آپ نے اس کو سنا، آپ نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا، اور اس تجربے سے آپ کو یقین مل گیا کہ اس کا اثر ہے. میرے ساتھ ایک دفعہ عجیب ہوا، میں نیا نیا طالب علم بنا تھا، ایک دفعہ قم سے اپنے مدرسے خونسار میں ہوا کرتا تھا, جانے کے لیے اصفہان کے نزدیک تھا, قم سے اصفہان جانے کے لیے ہم بس اسٹاپ پہ کھڑے تھے. عید کا زمانہ تھا, ایرانیوں کی عید کا, پر ہر ایرانی سمجھنے روڈ کے اوپر ہوتا ہے, بس نہیں مل کے دے رہی تھی. ہم تقریباً 2.5-3 گھنٹے میرے خیال میں کھڑے رہے اور ہمیں بس نہیں ملی. ہمارے ساتھ ایک سینئر تھے, ہم دو جونیئر تھے اور وہ سینئر تھے. اس زمانے میں پیٹرن یہی ہوا کرتا تھا کہ بھائی جونیئر جب جائیں گے تو کوئی سینئر کے ساتھ جائیں گے, یہ اس طرح کی اچھی بات تھی. ہم لوگ بہت تھک گئے, پریشان کہ پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی, مغرب بھی نزدیک آ رہی ہے, پھر وہاں پہنچنے کا 4 گھنٹے کا راستہ تھا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, بہت پریشان. اچھا وہ جو سینئر تھے ہمارے بالکل مطمئن, جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اب جب 2.5-3 گھنٹے گزر گئے, جو مجھے یاد آتا ہے کہ شاید 4 گھنٹے قریب گزرے تھے, بہرحال کافی وقت گزر گیا اور ہم تھک کے چور ہو گئے اور اس بندے خدا کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں. تو ان سے ہم نے کہا, ہم نے کہا بھائی خدا کا واسطہ کچھ کریں گے, یہ بس تو آئے کم از کم. کہنے کہ وہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. کیا مطلب کیا کرنا ہے پھر, 4 گھنٹے سے کیا کر رہے ہیں پھر آپ؟ کہنے وہ کوئی مشکل نہیں ہے. کیا کریں؟ کہنے اما یجیب پڑھیں نا آپ, اما یجیب. اچھا میں نے کہا بھائی یہ پڑھوانے کے موڈ میں ہے تو چلو پڑھ دیتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں خدا شاید ہے, پڑھنا شروع نہیں کیا تھا ہماری بس آ گئی. صحیح. اچھا یہ درود بھیجے گا محمد والے محمد
صلی اللہ.
اچھا جو بھی سن رہا ہوگا اگر وہ کریٹیکل ہو تو وہ فوراً کہے گا مولانا اتفاقات بھی کچھ ہوتے ہیں. بات صحیح, اتفاقات بھی کچھ ہوتے ہیں. تو ممکن ہے کہ کوئی انسیڈنس ہو گیا کہ ہم نے پڑھنا شروع کیا, 4 گھنٹے بعد تو آنی تھی نا, کہیں نہ کہیں وہ آئی گئی اتفاقاً اسی ٹائم پر, یہ ہو سکتا ہے. لیکن جو میرے ذہن کے اوپر اس واقعے کا اثر بنا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. یہ واقعہ میرے ساتھ تقریباً 30 سال پہلے ہوا تھا. کیا میں بھلا سکا ہوں ابھی تک؟ نہیں, میرے اوپر پرنٹ ہے ابھی تک, شاید وہ منظر بھی ابھی مجھے یاد آ رہا ہے. یہ جو پرسنل ایکسپیرینس ہوتے ہیں یہ باپ کی وہ میراث ہے جو بچے کو ملنی چاہیے, یہ وہ میراث ہے جو ملنی چاہیے. دولت جلدی ختم ہو جائے گی, باپ کی دی ہوئی عزت بھی زیادہ عرصے نہیں چلے گی, لیکن باپ کا دیا ہوا علم قبر تک بھی جائے گا, کوئی مشکل نہیں. یہ وہ میراث ہے جو ملنی چاہیے. آپ کی زندگی میں کچھ تجربے ہوئے ہوں گے, ان تجربوں سے آپ نے یقین حاصل کیا ہوگا, اس یقین کو آپ کی اولاد تک پہنچنا چاہیے. اور ظاہر ہے پہلی شرط یہ کہ کچھ یقین ہوئے ہوں گے آپ کے پاس, ان کو ڈھونڈیں کہ وہ یقین کیا ہے. البتہ میرے جیسا آدمی جو تھوڑا سا احتیاط کرتا ہے وہ ہمیشہ اپنی اولاد سے کہتے وقت یہ کہتا ہے میں نے یہ سمجھا ہے, میرے ساتھ ایسے ہوا ہے, چاہو تو تم بھی ٹرائی کرو, تم بھی دیکھو, شاید تمہارے ساتھ بھی ویسے ہی ہو یا شاید مجھ سے بہتر ہو. چونکہ میں اپنی اندر کی کیفیت میں اس جگہ پہنچاؤں اور شاید تمہارا اندر مجھ سے بہتر ہوگا, تو شاید تمہیں کچھ اور نصیب ہونے والا ہو, مجھے یہ ملا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کے ذاتی تجربے بنتے ہیں, اور ان ذاتی تجربوں میں آپ کا یقین بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
جو آج کی دن ہم نے کوشش کی وہ یہ کہ بچوں کے اندر ایک میکینزم کیسے بنتا ہے, علم, کنٹرول اور یقین سے. اور کنٹرول کے لیے کچھ چیزیں کہیں اور یقین کے لیے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی. اچھا اسی دوران میں کل شاید ایک ٹاپک آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مادہ کے پیچھے جو دنیا ہے اس سے تعلق بچے کا کیسے جوڑا جائے, وہ اسی طرح جڑے گا. کیا آپ اسے بتائیں گے کہ میں نے خود جب ماورائے مادہ, میٹافیزیکل, مادے کے پیچھے کی جو زندگی ہے اس کا تجربہ کیا تو یہ میرے تجربے کامیاب گئے, میرے یہ تجربے کامیاب گئے ہیں. اور ان تجربوں کی وجہ سے مجھے یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس مادی دنیا کے پیچھے بہت بڑی ایک دنیا بسی ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ روایات کے اندر بہت تفصیل سے بیان ہوئی ہے, لیکن آپ کے تجربے کی اہمیت ہے, آپ کے تجربے کی اہمیت ہے. تو آپ اپنی زندگی میں کچھ تجربے کرتے رہیں, کچھ نہ کچھ تجربے کرتے رہیں جو آپ اپنی اولاد کو منتقل کر سکیں. کل ہم نے گفتگو ہی کے دوران کچھ باتیں کہی تھیں گھر کے اندر کے ماحول کے حوالے سے, اور طبیعتاً اس سے بچے بہت پریشان ہوتے ہیں. اس پریشانی کا بھی ایک حل یہیں پر ہے. آپ کے پاس کچھ بچے ایسے آ سکتے ہیں جو آپ سے شکایت کریں گے کہ بھائی ہمارے گھر کے اندر ماحول اچھا نہیں ہے. اور میرا اپنا خیال ہے طبیعتاً بچے اس ماحول میں اپنے آپ کو الجھانا نہیں چاہتے, لیکن بہرحال ان کو الجھنا پڑتا ہے. ظاہر ہے جب خدا نہ کرے نعوذ باللہ ماں باپ کے اندر کوئی جنگ چل رہی ہے, کوئی لڑائی چل رہی ہے, تو خواہ نہ خواہ بچے کو باپ یا ماں کی طرف تھوڑا بہت جھکاؤ دینا پڑ جاتا ہے. تو وہ اس سے بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں, بہت پریشان ہوتے ہیں. جو عقل مند ہوتے ہیں وہ بیچارے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بچ نہیں پاتے ہیں چونکہ اسی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں. اس بچے کو آپ کیا امید دے سکتے ہیں؟ آپ اس کے ماں باپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے, آپ اس کے ماں باپ کے جھگڑے کو ختم نہیں کر سکتے, آپ کچھ نہیں کر سکتے اس معاملے میں. تو آپ اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم گھر چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ, ظاہر کہ نہیں کرنا ہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس بچے کو خدا کے نزدیک لایا جا سکتا ہے. خاص حالتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کسی کو خدا کے نزدیک لانا آسان ہوتا ہے. ان میں سے ایک ہوتی ہے, اب تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی اس کو منفی لے, ایک وہ انسان ہوتا ہے جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو. اس کو خدا کے نزدیک لانا آسان ہوتا ہے اگر کوئی اس کو کوئی عقل مند آدمی مل جائے. اگر کوئی واقعی عقل مند مل جائے تو اس کو خدا کے نزدیک لانا آسان ہوتا ہے. اب وہ کسی چیز کا عشق ہو یا کسی بندے کا عشق ہو یا کسی بھی چیز کا عشق ہو, جس کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے اس کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ خدا وہ اصلی محبوب ہے جس پہ تم کو جانا تھا. یہ کیا جا سکتا ہے. جس کے اندر تڑپ ہی نہیں ہے اس کو دھکا دینا بہت سخت کام ہوتا ہے. جس کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو کسی طرف کھسکانا آسان ہوتا ہے نسبتاً. لیکن میں نے عرض کیا اس کے لیے کوئی بہت عقل مند آدمی چاہیے, ورنہ اس موقع پہ وہ اتنا دیوانہ ہوا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اس سے ہٹ کر کچھ سوچنے کو تیار ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس وقت کوئی عقل مند آدمی چاہیے جو اس کو بتائے کہ بھائی جو تم کر رہے ہو اس میں تمہاری زندگی کا ماحصل نہیں ہوگا, اصل ماحصل اس میں ہوگا. ایک انسان وہ جس کے اندر کوئی عشق ہے اس کو لانا آسان ہے. ایک اور انسان کون سا ہے؟ جو کسی مصیبت میں پڑا ہے, جو کسی مشکل میں پڑا ہے. جو مصیبت میں پڑا ہوتا ہے, مشکل میں پڑا ہوتا ہے, وہ اپنے لیے سہارا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اب اس بیچارے کو کبھی کوئی غلط سہارا مل جاتا ہے تو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ پیروں مریدوں کے چکر میں پڑ جائے گا, کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا, ابھی بیچارہ سر مارتا پھرے گا, پوری زندگی شاید انہیں کے پیچھے گزار دے. کاش اس وقت اس کو کوئی صحیح جگہ پہنچا دے اور اس کو بتا دے کہ وہ در جس کے اوپر اس کی مشکل حل ہو سکتی ہے وہ در کون سا در, کہاں جانا چاہیے اسے. البتہ پورے سسٹم کے ساتھ, پورے سسٹم کے ساتھ. وہ جو ہم لوگ بعض اوقات یہ کہتے ہیں اگر تم یہ کام کرو نا تمہاری ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی, اب وہ ساری کو کافی کھینچ دیتے ہیں اور اس میں وہ ساری بھی ڈال دیتے ہیں جو اس ساری میں ایکچولی آنی نہیں تھی. اور جب وہ مرادیں پوری نہیں ہوتیں تو اس کی تباہی کا ایک اور عالم ہوتا ہے. نہیں معلوم یہ مناسب ہے یا نہیں ہے. مشہد مقدس میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ نکاح پڑھنے کے لیے انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے مشہد مقدس میں, روضہ امام کے بیسمنٹ کے اندر. تو وہاں پر انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے کہ وہاں پہ جا کے بچے بچوں کے نکاح ہوتے ہیں. تو مشہد میں ایک کہانی مشہور ہے, نہیں معلوم کہانی ہے حقیقت جو کچھ بھی, وہاں پہ مشہور ہے کہ اگر کسی پرہیزگار متقی کا وہاں پہ نکاح ہو رہا ہو اور جس کی شادی نہ ہو رہی ہو وہ ان پرہیزگار لڑکے لڑکی سے کہے کہ میرے لیے دعا کریں تو اس کی شادی ہو جائے گی. وہاں پر اس قسم کی ایک سٹوری مشہور ہے. اب میں آ رہا ہوں کہ واقعی حقیقت ہے بھی ہے نہیں ہے, لیکن بہرحال مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایسی مشہور ہے. تو مجھے یاد ہے کہ جب میرے اپنے بچے کا بیٹے کا وہاں پہ نکاح ہو رہا تھا تو وہاں پر ایک بچی آئی اور اتنا گڑ گڑا کے اس نے میرے بچے سے ریکویسٹ کی کہ اس کی شادی کے لیے دعا کریں. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو کوئی ذرا سا دھکا دے تو یہ کہیں پہ بھی کھسک سکتی ہے, کیونکہ ڈیسپریٹ ہے, بالکل ایج پر ہے. کہیں پر بھی اس کو دھکا دیا جائے یہ جا سکتی ہے, لیکن اس کی مشکل حل ہونی چاہیے, اس کی مشکل حل ہونی چاہیے. یہ وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر ہم کام کر سکتے ہیں, آپ کی زندگی میں بھی آئیں گی. اچھا اگر اپنی زندگی میں آئیں تو کیا کریں؟ اپنی زندگی میں بھی تو آ سکتی ہیں. تو ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کریں تو کیا اپنے آپ کو بلا دیں کیا؟ ہماری زندگی میں بھی کچھ موقع ایسے آئیں گے جب ہم بہت ڈیسپریٹ ہوں گے اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اس موقع کے اوپر شیطان بھی آتا ہے اور وہ کہتا ہے پچھلی دفعہ بھی اس دفعہ ایسے ایک موقع پہ تم نے اتنا کچھ کیا تھا اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا. بہت سنبھالنا پڑتا ہے انسان کو. میں شاید آپ کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا تھا, وقت بالکل اختتام پر ہے لیکن جلدی سے عرض کرتا ہوں. کسی نے مجھے فون کیا پاکستان سے باہر, اس نے مجھ سے ایک سوال رکھا بہت ڈرتے ہوئے. اس نے کہا کہ میں شاید اپنے امام کے اوپر اپنا یقین کھو بیٹھا ہوں. میں نے اس کو یقین دلایا کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا. ایسا بہت ہے روایات کے اندر کہ کوئی امام معصوم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مولا میں کافر ہو گیا. امام نے فرمایا پہلے مرحلے میں میں نے دیکھا کہ اہل بیت تسلی دیتے تھے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا. اتنا یعنی جو آدمی اتنا مخلص ہے کہ اپنے بارے میں یہ ڈر رہا ہے تو یقیناً اس نے کفر نہیں کیا ہوگا. کیا ہوتا تو پھر ڈرتا ہی نہیں. پھر یہ تو اب وہ اتنا ڈر رہا ہے اور اس نے مجھے فون کیا کہنے کا کہ میرا شاید امام کے اوپر سے یقین ختم ہو گیا, نعوذ باللہ میں یہ ہو گیا. میں نے کہا دیکھو برادر ایسا نہیں ہوا ہوگا, میں تمہیں کافی عرصے سے جانتا ہوں. میرا اپنا یہ خیال ہے, میں اسے کبھی نہیں ملا تھا لیکن فون پہ بات چیت تھی. میں نے کہا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا. اب تم تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو جاؤ, تھوڑا سا ٹھنڈے ہو جاؤ, یہ بتاؤ ہوا کیا. یہ بہت عجیب ہے. اللہ نہ کرے کہ وہ اس بات پہ ناراضی ہو کہ میں اس کو یہ واقعہ بتا رہا ہوں. میرے خیال میں راضی ہوگا انشاءاللہ. اس نے بتایا کہ میں ٹریولنگ کر رہا تھا اور میری وائف پریگننٹ تھیں اور وہ میرے ساتھ تھی, اور وہ پاکستان سے باہر ایک ملک کے اندر جا رہے تھے ایک ہائی وے کے اوپر جو بالکل سنسان تھی, اور باتوں باتوں میں ان کا جھگڑا ہو گیا. باتوں باتوں میں وائف کا جھگڑا ہو گیا اپنے شوہر سے یا ان دونوں کا, اور اس نے اس سے کہا کہ تم مجھے یہیں اتارو. اور کہنے لگا کہ وہ مجھ سے اصرار کر رہی تھی کہ میں اس کو وہاں اتاروں, جبکہ وہ بالکل بیابان تھا. وہاں پہ اتارنے کا مطلب یہ کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا تھا, پھر مر سکتی تھی وہ. کہنے لگا کہ میں نے اس سے کہا کہ میں نہیں اتاروں گا. تو اس نے اسٹیئرنگ ویل کے اوپر حملہ کیا اور گاڑی کو موڑنا شروع کر دیا. تو کہنے لگا کہ مجھے دوسرا خوف یہ آیا کہ یہ جس حساب سے موڑ رہی ہے ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور ہم دونوں بھی مارے جا سکتے ہیں. تو کہنے لگا کہ تیسرا یہ ہوا کہ میں نے سوچا کہ میں اس کو دھکا ماروں اور اس کو دھکا دے کے پیچھے کروں, تو مجھے ڈر یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کو کچھ ہو جائے. اور کہنے کا کہ چوتھا مجھے خطرہ یہ تھا کہ اگر میں نے کچھ نہیں کیا تو یہ گھر پہنچ کے طلاق ہی نہ لے لیں, کیونکہ پاکستان تو ہے نہیں, وہاں تو دیر نہیں لگے گی. تو کہنے کا کہ اس ڈیسپریٹ حالت میں میں نے زور زور سے چلا کر وقت کے امام کو بلایا اور میں نے امام سے کہا کہ مولا میری مدد کریں, میں بے بس ہو گیا ہوں, نہ میں اس کو سمجھا سکتا ہوں, اس کا دماغ خراب ہوا ہوا, نہ میں اس کو مار سکتا ہوں, نہ میں اس کو روک سکتا ہوں, نہ میں یہاں چھوڑ سکتا ہوں, میں کیا کروں, میں پھنس گیا ہوں. تو کہنے کا میں نے زور زور سے امام کو چلا کے بلانا شروع کیا. کہنے کا مولانا لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ امام تشریف نہیں لائے. کہنے کا امام نہیں آئے. کہنے کا میں رات کو گھر پہنچا اور میرے دل میں اس بات کا بہت غم تھا کہ امام کیوں نہیں آئے. کہنے کا کہ میں دل میں اتنا شکوا ہوا, نعوذ باللہ. کہنے کا میں بہت پاگل ہوں, میں نے مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, میں یہ میں وہ, اور مجھے بہت ڈر ہے کہ میں شاید اپنے امام پہ سے یقین اپنا کھو بیٹھا ہوں. تو میں نے اس سے کہا کہ کیا تم نے توبہ کی ہے؟ کہنے کا مولانا بہت کر چکا ہوں, بہت رو چکا ہوں. تو میں نے کہا انشاءاللہ خدا قبول کرنے والا ہے, اب معاملہ نہیں بچا ہوگا, امام کریم ہے. ٹھیک ہے تم نے غلط کیا, تمہیں شکوہ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن امام کریم ہے. کریم جو ہوتا ہے وہ ایک دفعہ کہو معاف کرو تو معاف کر دیتا ہے. امام کریم ہے, معاف کر دیں. کہنے کا مولانا وہ تو معاف کر دیں گے لیکن آئے کیوں نہیں بلا کر, یہ تو ابھی بھی باقی ہے کہ آ جانا چاہیے تھا. میں کہا دیکھو برادر, ایک تو یہ کہ میرے اور تمہارے کہنے پر امام اگر آئیں تو پھر وہ امام نہیں ہے, میں فیصلے کر رہا ہوں. امام فیصلہ اس کے ہاتھ میں دے دو کہ وہ کب بہتر سمجھیں گے کہ آئیں اور کب بہتر سمجھیں گے کہ نہیں آئیں, میں فیصلہ نہیں کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم اپنی مشکل کو سوچو تو تمہاری مشکل کیا تھی؟ کہنے لگا ایک تو یہ کہ میں اس کو وہاں نہیں چھوڑ سکتا تھا. تو میں نے کہا کیا تم نے چھوڑا؟ کہنے لگا نہیں. دوسری مشکل, کہنے کا وہ اتنا چھینا جھپٹی کر رہی تھی, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا. تو میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا نہیں. تو کیا تمہیں مارنا پڑا جس کی وجہ سے بچے کو کچھ ہو جائے؟ کہنے کا نہیں, وہ بھی نہیں ہوا, چلا چلو کی وہ خاموش ہو گئی تھی. کیا اس نے طلاق لے دی؟ کہنے کا نہیں, وہ بھی نہیں ہوا. تو میں نے اس سے کہا کہ پھر نصرت امام اور کیا کہتے ہیں؟ سب کچھ تو ہو گیا, صحیح ہو گیا بھائی, تمہارے جتنے خطرے تھے وہ دور ہو گئے, تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوا. امام تشریف لاتے تو کیا ہونا تھا؟ یہی ہونا تھا نا کہ جتنے مسائل تھے وہ حل ہونے تھے تمہارے, الحمدللہ رب العالمین تمہارے سارے مسائل حل ہیں. ابھی تک وہ میاں بیوی بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں, بچے ہیں الحمدللہ. تو میں نے اسے کہا کہ یہ تمہارا گھر محفوظ ہے, تمہاری زندگی محفوظ ہے, تمہاری بیوی تمہارے ساتھ خوش ہے, امام کی نصرت اور کیا کہیں گے؟ جب سب کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تھا، الحمدللہ رب العالمین سب کچھ ہاتھ میں ہے، تو ایک دم سے جیسے اس کا دل ٹھنڈا ہو گیا، کہنے لگا ہاں مولانا اب سمجھ میں آ گیا، امام نے نصرت کی ہے، امام نے نصرت کی ہے. اچھا یہ جذبہ کیا ہے؟ یہ جذبہ ایک بڑا لطیف سا جذبہ ہے. ہم جیسا گناہگار بھی چاہتا ہے کہ میرا امام سے کوئی تعلق ہو، کوئی تعلق تو ہو. ٹھیک ہے میں اگر پکاروں وہ تشریف نہ لائیں میرے سامنے، لیکن اور مجھے پتا ہے کہ مثلا میں گناہگار آدمی ہوں، میرے پکارنے میں وہ طاقت نہیں ہے جو عرفا کے اندر ہوتی ہے، لیکن مثلا میرا جیسا گناہگار بھی سوچتا ہے کہ تھوڑا سا رشتہ تو ہو کم از کم. اب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں اتنا رشتہ ہے یا نہیں ہے، تو مطمئن ہو کے کہتا ہوں کہ نہیں اتنا رشتہ ہے. صحیح ہم نے گناہ بہت کیے ہیں، ہم لوگوں نے غلطیاں بہت کی ہیں، لیکن کسی نے امام سے کہا کہ مولا ہمارے لیے دعا کریں، جب خط بھیجے کرتے تھے تو امام نے جواب میں بڑا خوبصورت لکھ کر بھیجا، فرمایا اگر ہم دعا نہ کرتے تو دشمن تمہیں کچل دیتے، ہماری دعاؤں سے تم لوگ محفوظ ہو. تو میں بھی سوچ رہا ہوں ہم پاکستان میں جن خطرات سے گزر رہے ہیں اور گزر رہے تھے، اتنا سب کچھ ہمارے پاس نہیں بچنا تھا، دشمن کی سازش میں اتنی گنجائش نہیں تھی ہمارے پاس. الحمدللہ رب العالمین وقت کے امام کی اس خاموش مدد نے ہمیں یہاں تک لا کے کھڑا کیا. اب جو ہمیں کرنا ہوگا وہ یہ کہ ہمیں اپنے امام کی محبتوں کو احساس کرنا ہوگا کہ اگر ہم نے انہیں پکارا ہے انہوں نے بھی نصرت کی، اور جس امام کو ہم نے سب سے زیادہ پکارا ہے وہ امام حسین کی ذات مقدس. تمام آئمہ میں جس امام کو کثرت سے پکارا ہے وہ سید الشہداء کا نام گرامی ہے. میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے میں 40 سال یا حسین کہوں اور حسین سے کوئی جواب نہ آئے، ممکن نہیں ہے. یہ در کریم ہے، یہ رحیم خدا کے رحمت والے نمائندے ہیں، ان کے یہاں دینا بہت ہے اور وعدے بھی بے انتہا ہوئے ہوئے ہمارے پاس. یعنی اگر میں اپنے طور پہ سوچوں کہ اور میں اس لطیف بات کو کس طرح آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر میں کسی بچے کے سر پہ بھی ہاتھ پھیرتا ہوں تو اس کی ماں خوش ہو جاتی ہے، اور میں اگر 40 سال حسین پہ رہوں تو قلب مادر حسین تعلق بنے گا یا نہیں بنے گا؟ کیوں نہیں بنے گا؟ آپ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ امام حسین کے نام پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ امام حسین کے غم میں رو رہے ہیں، کیا مادر حسین نہیں جانتی ہیں؟ کیا وہ سیدہ طاہرہ نہیں جانتی کہ آپ ان کے فرزند کے غم میں رو رہے ہیں؟ یقیناً تعلق ہے، یقیناً رابطہ ہے. آپ مجھ سے پوچھیں گے اس تعلق کی نشانی کیا ہے؟ بہت سادہ سی نشانی ہے، جیسے ہی میں بی بی سیدہ کا نام لیتا ہوں تو آپ روتے کیوں ہیں؟ کیوں آپ کے دل میں سے ایک آہ اٹھ رہی ہوتی ہے؟ آپ تصور کیجئے میں نے ابھی تک مصائب کا کوئی ایک جملہ بھی پڑھا ہے آپ کے سامنے. یہ محبت ہے، یہ محبت ہے، اور اس محبت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی آدمی پانی پی رہا ہو، اس کو پیاس لگی ہو، وہ تھوڑی دیر کے لیے نہ پیے اور کہے السلام علیکم یا ابا عبد، اے امام آپ کے خشک لبوں کو سلام، اے امام آپ کے کٹے ہوئے سر کو سلام، اے امام بازاروں اور درباروں میں نیزے پر گھمائے جانے والے سر پہ سلام. سر اقدس کی واقعات بہت زیادہ ہیں، سید الشہداء کا سر اقدس بڑے بڑے معجزات کر رہا تھا، شام کے بازار میں کتنی دفعہ اس سر مقدس نے تلاوت آیات کریمہ کی ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اس سر مقدس کی آیت ہے. اس سر مقدس کا جو شاید سب سے اہم واقعہ ہمارے پاس موجود ہے، شاید سب سے حساس واقعہ ہے وہ وقت ہے جب یہ دربار شام میں بی بی سکینہ اور بی بی زینب کے سامنے آیا. سید الشہداء جب کعبہ سے چلے مکہ مکرمہ سے چلے تو حضرت یحییٰ ابن زکریہ کا تذکرہ بار بار کر رہے تھے. حضرت یحییٰ وہ نبی تھے جن کا سر کاٹ کر تشت میں رکھا گیا تھا, ایک ٹرے میں رکھا گیا تھا, ظالم کے دربار میں لایا گیا تھا. تو جب سید الشہداء حضرت یحییٰ کا ذکر کر رہے تھے تو لوگ سمجھنے والے سمجھ گئے تھے کہ سید الشہداء کا بھی سر کٹنے والا ہے اور یہ بھی ایک تشت میں رکھا جائے گا, لیکن کس کو پتا تھا کہ سکینہ دیکھ رہی ہوں گی, کس کو پتا تھا کہ اس موقع پر بی بی زینب بی بی ام کلثوم دیکھ رہی ہوں گی. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, تمام تر غلطیوں, کوتاہیوں, لغزشوں, خطاؤں, گناہوں, نافرمانیوں کے باوجود سید الشہداء کی محبت کے صدقے میں ہمارے ہمر مرحومین کے گناہ نے صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما, وقت کے امام کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما, ماتم حسین.